تیس درہم میں زیادہ زیادہ. امام موسیٰ کاظم کم ترین رقم جو کسی غریب کو دیتے تھے وہ 100 درہم کی تھی. یہ کم ترین 100 درہم کی رقم امام کہاں سے دے رہے ہیں؟ نہ حکومت ہے, نہ تخت ہے, نہ علاقہ ہے, کہاں سے دے رہے ہیں؟ شیعہ امام صادق علیہ السلام, امام محمد باقر کی تحریک کے نتیجے میں اس معرفت تک آ چکے تھے, اس علم کے ذریعے سے پہنچ چکے تھے کہ ہم شیعوں کا کام اپنے ائمہ کی پشتوانی اور مدد کرنا ہے. وہ دور امام محمد باقر, امام صادق کے نتیجے میں آیا تھا. شیعہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے, تعلیم دی تھی امام نے. اس حد تک تو شیعت آ گئی کہ اپنے امام معصوم کی پشت پناہی پر کھڑے ہو گئے. کیسے مدد کر رہے ہیں؟ مالی مدد کر رہے ہیں. اب پوری دنیا سے امام موسیٰ کاظم کو جہاں جہاں شیعہ ہے رقم آ رہی ہے, امام اسی رقم سے مدد کر رہے ہیں غریبوں کی. لیکن وہی امام موسیٰ کاظم سب سے طولانی قید میں گئے, وہی امام موسیٰ کاظم. شیعت اتنی تو مضبوط ہو گئی کہ مالی مدد کر رہی ہے مگر اپنے آپ کو امامت پہ قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھ پائی. نتیجے میں وہی امام موسیٰ کاظم سب سے طولانی قید ائمہ علیہم السلام ہے. تاریخ ہے نا عزیزوں یہ. اور اس کا مطلب ہے کہ ایک تاریکی کا دور گزرا, اب کیا ہوا دوران غیبت کبریٰ؟ آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن کے ساتھ کس قدر شدت کے ساتھ تشیع پیش آئی ہے. آج شیعت کا جو چہرہ ہے انصاف کی نگاہ سے بتائیے, یہ چہرہ شاید تاریخ تشیع میں ان نوادرات میں سے ہوگا کہ جہاں شیعہ قوت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئی ہے. شیعت ہے یہ قوت کے ساتھ. اس وقت پوری دنیا کی تاریخ کے اندر, پوری دنیا کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں, استعماری حکومت, استکباری حکومتوں کے مقابلے پر اگر کوئی طاقت پوری شدت کے ساتھ کھڑی ہے تو تشیع کی طاقت. ایسا ہے کہ نہیں؟ تشیع ہے. یمن تشیع ہے, حزب اللہ تشیع, عراق حشد الشعبی تشیع, ایران تشیع. یہی چند ممالک ہیں جنہوں نے اس وقت پوری دنیا کی اقتصاد کو متاثر کر دیا. وہ استکباری نظام, وہ سلطہ گر نظام کہ جس نے دنیا کی اقتصاد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. انسانوں کی اقتصاد کی رگیں ان کے ہاتھوں میں تھیں, جہاں چاہتے تھے کھینچ دیا کرتے تھے, جہاں چاہتے تھے انسان کو مشکل میں ڈالتے تھے. آج ان کا اپنا اقتصادی نظام ان مجاہدوں کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا ہے. یہ تشیع کی طاقت ہے. یہ ابھی اظہار ہوا ہے تشیع کا, ابھی شروع ہے, ابھی شروع ہوا ہے کام. امام عصر کا ایک لشکر لشکر روب کہلاتا ہے, یعنی امام کو خداوند عالم روب کے ذریعے سے بھی فتح عطا فرمائے گا. وَحَفَفْتَهُ بِالرُّوبِ. امام زمانہ جب تشریف لے کر آئیں گے, یعنی اس میں روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے کسی جگہ پہنچنے سے پہلے امام کا روب دشمن کے دل پر طاری ہو جائے گا. امام کا روب, لشکر نہیں پہنچا ابھی, ابھی سامنے نہیں کھڑے امام, روب آ جائے گا سامنے والے لشکر کے اوپر. اس کی ایک تمثیل کے طور پر میں بیان کر سکتا ہوں کہ شاید آج یہی حزب اللہ, اشد الشعبی اور یمن کے حوثی وہی روب کا لشکر ہو امام زمانہ کا, کہ ان کے ساتھ اب دنیا ان کی طاقت کو پہچاننے کے بعد ان سے روب میں آ چکی ہے. اسرائیلی جہازوں کی ہمت نہیں ہے کہ اس ریڈ سی سے گزر سکیں جہاں حوثیوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور روب میں ڈال دیا دنیا کے اندر. استعماری طاقتیں اس وقت روب کے اندر ہیں. حقیقت ہے, آپ اس کا مطالعہ کرنے والے سارے افراد ہیں. بس عزیزوں, تاریخ دور سے گزر کر الحمدللہ ایک روشن دور کی طرف آ رہے ہیں. ایک ایسا زمانہ, اگر ایک سادہ لفظ میں بیان کروں, کہ جس کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی حکومت اس دنیا پر نافذ ہونے والی. یہ ہمارا سب کا آئیڈیل زمانہ ہوگا. یہ ہم سب کی جو ہے وہ حکومت ہے کہ جس کو ہم اور آپ خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں. اسی حکومت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو. درود پڑھیے محمد والے محمد. بہرحال بس آخری زمانہ ہے ہمارا, اس میں زندگی گزار رہے ہیں, اس کے روشن دور کی طرف آ رہے ہیں. لیکن بہرحال بیچ میں ایسا دور گزرا کہ جہاں قرآن کی اس آیت کو بھی ہم نے پورا ہوتا ہوا دیکھا کہ ارائیت الذی افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. آیا اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیونکہ ہماری موضوع محبت خدا ہے. جب محبت خدا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے. امام علی والی وہ بات کہ الناس ابناء الدنیا والولد متبوع الى حب امه. لوگ دنیا کے ہی اولاد ہیں, دنیا کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں, اور ہر بچہ اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے, اس طرف جاتا ہے. یہ ذہن میں ہمارے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ محبت شدت اختیار کرتی ہے، معبود کا درجہ بنتی ہے. افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، آیا اس کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا. معبود کیا کرتا ہے؟ دستور دیتا ہے، معبود کے احکام ہوتے ہیں، معبود زندگی کا راستہ دیتا ہے. خواہشات انسان کے اوپر غلبہ کر کے اس کو زندگی کا دستور دیتی ہے، پھر انسان اس جگہ پہنچتا ہے جو میں چاہوں. اس کے عبارے سے ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین وہی محبت ہے اور محبت دین ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ الدین هو الحب، یعنی جو دین ہے، اگر اس دین کی اساس کو، بنیاد کو جا کر سمجھو گے تو دین محبت کی طرف لے کر جاتا ہے. چونکہ جب دین کے احکام میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہر حکم الہی کے اندر اپنی مصلحت نظر آئے گی. جب تم اپنی مصلحت کو ہر حکم الہی کے پیچھے دیکھ پاؤ گے تو تمہیں اس دین سے محبت ہوگی، اس دین کے بنانے والے سے محبت ہوگی. چند ایک مثالیں لے لیجئے. مثال کے طور پر آج دنیا کے سائنسدان، دنیا کے افراد جو انسانی صحت پر کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ اگر انسان سال کے چند دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور کر لے اور جتنا روٹین میں کھاتا ہے اس سے کم کھائے تو انسانوں کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی کو صحت میسر آتی ہے. سال کے چند دن، اب آپ کو معلوم ہے آپ سال کے چند دن کم کھاتے ہیں، کون سے دن ہیں؟ ماہ رمضان المبارک. یہ امر آیا اللہ کا، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اور ہمیں بظاہر روزہ ایک دقت لگی، مشقت لگی، ہمیں تکلیف میں محسوس ہوا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. خدا بندے عالم نے ہماری مصلحت کی خاطر یہ امر کیا. آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسانی فائدے کی چیز ہے. اگر انسان دین کے پیچھے کے احکام کو سمجھے تو حل الدین الا الحب، تو دین کیا ہوگا؟ محبت میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اس روزے کی فضیلت کو، یہ تو ظاہر بیان کر رہا ہوں، جو باطن ہے وہ ایک الگ چیز ہے. روزے کا باطن کیا ہے؟ روزے کا باطن انسان کے نفس کو جلا بخشتا ہے، روزے کا باطن انسان کے نفس پر پڑی ہوئی میل کو کاٹ دیتا ہے، روزے کا باطن انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے. لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. اگر متقی بن جاؤ گے تو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا اگر تم متقی بن گئے روزے کے ذریعے سے تو امام المتقین کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے. یہ روزے کا باطنی پہلو ہے، امام المتقین کے لشکر میں آ جاؤ گے. کون امام المتقین؟ علی ابن ابی طالب، درود پڑی محمد والا. اس بات کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اسلامی احکام کا مقایسہ تقابل ظاہری سائنس سے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، سائنس یہ کہہ رہے. نہیں، یہ فقط سمجھانے کے لیے، چیزیں سامنے آ گئی سمجھ لیتے ہیں اس کو بھی، لیکن دین کی مصلحت حتی یہ ظواہر اس سے بہت اوپر ہے. یہ تو ایک ظاہر نظر آیا مجھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح نماز ہے، نماز کے اندر خوب بعض اوقات انسان سوچتا ہے بھائی کیا مقصد ہے، پانچ مرتبہ دن کے اندر آؤں نماز پڑھوں، اپنے آپ کو پابند کروں نماز کے لیے، پھر نماز کی خاص کیفیت ہے، وضو بھی کروں جا کر، وضو کرنے کے بعد چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اس کے بعد نماز کے لیے مصلی پہ آؤں. یہ جو وضو کرنا ہے عزیزوں، اس کو بھی سائنس سے سمجھ لیجئے. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کہ انسان اگر دین کو سمجھ جائے تو سوائے محبت خدا کے کچھ نظر نہیں آئے گا. چونکہ انسان حب نفس تو رکھتا ہے نا، یہ جو حب نفس ہے، یہ حب نفس ہی انسان کو خدا تک پہنچائے گا. جب اس کو نظر آئے گا کہ دین سراسر میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، انسان اس دین کو آگے بڑھ کے گلے سے لگائے گا. اب دن کے اندر پانچ مرتبہ کم سے کم وضو کرو. پانچ مرتبہ وضو کیوں کرو؟ اس لیے کہ دین کے روز، دن کے روزانہ کے روٹین کے اندر انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے میل کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. جب مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کا اندرونی نظام حرکت میں آتا ہے. آہستہ آہستہ پھر آپ اس کو اسٹریس کے نام سے جانتے ہیں، پھر اسٹریس آپ کو بلڈ پریشر کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے اپنی پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. سائنس بیان کر رہی ہے کہ اگر انسان کسی غصے کے وقت، اسٹریس کے وقت اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو دھو لے، اس کا اسٹریس بھی دور ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن سے بھی نجات مل جاتی ہے. یہ سائنس بیان کر رہی ہے. دن میں کتنی مرتبہ خدا کہہ رہے کام کرو, اگرچہ خدا نے کہا مستحب ہے ہر وقت وضو کی حالت میں رہو. اب اس مستحب کی باطنی کیفیت الگ ہے, یعنی جب تم باطنی طور پر مستحب وضو کے ساتھ رہو گے, یعنی طہارت کے ساتھ رہو گے, جب طہارت کے ساتھ رہو گے تمہارا تعلق ان ہستیوں سے جڑا رہے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. باطنی پہلو اپنی جگہ, ظاہر کی میں بات کر رہا ہوں. اب جب انسان اس طرح سے دین کو دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ سارا سارا میرے فائدے میں, حل الدین الا الحب. لیکن ایک اور معنی بھی ہے اس کا, وہ یہ کہ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کا دین بن جاتا ہے. یہ خطرناک پہلو ہے. انسان جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کا دین بن جاتا ہے. انسان کی دینداری اس کی چاہت میں اس کی دینداری میں تبدیل ہوتی ہے. اگر یہ چاہت خدا نہ ہو, خدا کے علاوہ ہو, تو پھر وہی والی بات ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی چاہت کو قرار دے دیا. اگر یہ ہو جائے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. چاہت اگر انسان کا دین بن جائے تو مسائل ہیں عزیزوں. معمولاً انسان اسی طرح زندگی گزارے, ہم ہر معاملے میں اپنی اسی ظاہری چاہت کے ذریعے چل رہے ہیں, اس کو دین کا نام دے رہے ہیں. برا نہ مانیے گا, حتیٰ ہم نے عزاداری کے اندر بھی یہ کیا, جو ہمارا سلیقہ ہے اس کو عزاداری کا نام دے دیا. جیسے ہمارا سلیقہ ہے, ہمارا سلیقہ یہ ہے کہ ہم روڈ کو گھیر کر لوگوں کا راستہ بند کر کے عزاداری کریں گے, ہمارا سلیقہ ہے. حسینی عزاداری کا طریقہ نہیں ہے. ہمارا سلیقہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر رات تک روڈ کو بند کروا دیں گے, اور روڈ کو بند کروا کے ہم سمجھیں گے ہم نے امام حسین کی خدمت کی ہے. ہم اس بات کو بھول لیں گے گزرتے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جو شیعت کو برا والا کہہ کے جائیں گے کہ بھائی ان کی وجہ سے دیکھو مشکل میں پڑ گئے. جہاں ضرورت ہے وہاں کیجئے کام, جہاں ضرورت ہے کیجئے. جو ہماری جگہ ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں جلوس کے لیے, جہاں پہ ہمارے اجداد نے سلسلہ شروع کیا, ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا جلوس نشتر پارک سے نکلتا ہے, لیکن ہر جگہ یہ کام کروں, تین افراد کا محلہ ہو, 400 لوگوں کا, تین افراد شیعہ رہتے ہوں, 400 افراد دوسرے رہتے ہوں, وہاں گلیاں بند کر دوں, یہ کام نہیں ہے, جائز نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, حق ہے ہمسائے کا. یہ باتیں تھوڑا سا سخت ہو جاتی ہیں مجھے پتا ہے, لیکن کیا کروں, دین ہے. ہماری چاہت کا نام دین نہیں ہے, دین کا ایک معیار ہے, ایک میزان ہے, ہمیں اس کے مطابق اپنی چاہت کو تبدیل کرنا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا پڑوسی یہودی تھا, یہودی پڑوسی امام حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ کسی کام سے اس کی زوجہ امام کے گھر میں آئی, کام ہوا پڑوسی ہے. اب جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گھر سے پانی رس رہا ہے, گندا پانی سا آ رہا ہے, اور امام حسن کے صحن میں جمع ہو رہا. اپنا کام کر کے گھر گئی, گھر جانے کے اپنے شوہر کو خبر دی, کہا ہمارے گھر سے یہ ہو رہا ہے, پانی رس رہا ہے, اور آنے کے بعد حسن مجتبیٰ کے صحن میں جا رہا ہے. مشکل ہو رہی ہے زندگی, پڑوسی یہودی ہے لیکن پڑوسی ہونے کا خیال رکھتا ہے. آیا آنے کے بعد رسول امام حسن مجتبیٰ سے ملا, ملنے کے بعد کہا کہ مجھے زوجہ سے خبر ملی, میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو اذیت ہوئی ہے, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں, آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں. امام حسن نے کہا دیکھ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان حقوق میں سے یہ تھا کہ میں تجھے کسی تیرے کام کی وجہ سے شرمندہ نہ کروں. میں اگر تجھ سے کہتا ممکن ہے تو شرمندہ ہو جاتا. میرا گزارا ہو رہا تھا, میں اپنا گزارا کر رہا تھا. عزیزوں بہت مشکل ہے یہ چیزیں ڈائجسٹ کرنا. ان چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. یہ اخلاق اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اخلاق اہل بیت ایک الگ ہی چیز ہے. بہرحال کہا گیا صرف چلنے کو خوب, حل الدین الا الحب, آیا دین محبت کے علاوہ. اگر انسان اپنی چاہت کو دین قرار دے گا تو مشکل میں آئے گا. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک پتھر کو بھی اپنا محبوب قرار دے گا, حشرہ اللہ معہ یوم القیامہ, خدا اس انسان کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے ہمیں حدیث کے ذریعے سمجھائے گا کہ اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کرو, پتھروں کو اپنا معبود قرار نہ دو. پتھر سے مراد بلڈنگ ہے, گھر ہے, ان چیزوں کو اپنا معبود, محبت اپنا محبوب قرار مت دو. جن چیزوں کو خدا نے محبوب بنایا ہے ان کو محبوب قرار دو، خدا کل ان کے ساتھ محشور کرے گا۔ خدا نے تمہیں محبوب رکھنے کے لیے رسول اللہ دیے، علی مرتضیٰ دیے، جناب سیدہ کی عقیدت دی، حسنین دیے، ان کو اپنے دل کا محبوب قرار دو گے، کل خدا انہی کے ساتھ محشور بھی فرمائے گا۔ جس چیز کے ساتھ انسان محبت کرے گا اس کے ساتھ خدا اس کو محشور کرے گا۔ کیسے نکلے ان چیزوں سے؟ راستہ فکر کا راستہ ہے، راستہ تفکر کا راستہ ہے۔ کیسے اپنے اندر محبت خدا کو ایجاد کیا جائے؟ تفکر کے ذریعے سے۔ انا اولی الالباب، بے شک صاحبان بصیرت، صاحبان فہم، صاحبان عقل، الذین عملوا بالفکر، عمل کرتے ہیں فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، عمل سے پہلے سوچتے ہیں۔ عملوا بالفکر وورثوا منها حب اللہ، اور اپنے اسی فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، عمل کے ذریعے سے حب خدا کو میراث کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ حب خدا تک پہنچنے کا راستہ عمل ہے، لیکن عمل کون سا؟ جو فکر کے ساتھ۔ اگر فکر کے بغیر عمل ہے، خدا اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بغیر تفقہ کے، بغیر فکر کے، توجہ کیجئے گا، فکر کے ساتھ عمل ہے۔ جو عمل بھی ہے خدا کہہ رہا ہے فکر کرو۔ یہ جو ہمیں نیت سکھائی گئی ہے، ہر عمل سے پہلے نیت کرو۔ کوئی بھی کام انجام دینا ہے کیا کرنا ہے؟ نیت۔ نیت کیا چیز ہے؟ یعنی رکو، ٹھہرو، ایسے ہی بس دوڑتے ہوئے مت آؤ کسی کام کے لیے، رکو، رکنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیا کرنے جا رہے ہو۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس وقت مجھے بلایا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں کیوں بلایا؟ وہ محتاج ہے تمہارا؟ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز نے تم حقیر کو کیوں بلایا ہے؟ تاکہ وہ بے نیاز مجھ حقیر کو اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھے عزت عطا کر سکے۔ فکر کرو کیوں جا رہے نماز پڑھنے۔ تمہاری نماز اس کے کسی کام آئے گی؟ نہیں، میری نماز اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ نماز مجھے بندگی کے دائرے میں رکھے گی۔ یہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب میں نماز کی تکبیر کہوں گا، اس کا مطلب میں خدا کو پیغام دے رہا ہوں، خدا یا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے غیر کا بندہ نہیں۔ تفکر ہے، جو کام بھی کرو فکر کرو۔ نیت اسی لیے کہا گیا، نیت کو دہراؤ۔ کیوں دہراؤ؟ تاکہ فکر جل زندہ ہو۔ جب فکر زندہ ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی میراث حب خدا بنے گی۔ جب انسان نماز سے پہلے سوچے گا کہ واقعی وہ پروردگار میرا محتاج نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میری نماز کی اس کو حاجت نہیں ہے، جو تو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، الہی انا حاضی صلاتی صلی تو، ہاں اے میرے رب میں نے جو نماز پڑھی ہے، لال حاجت من کا الہا، اس نماز کی تجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ولا رغبت من کا فیہا، تجھے کوئی رغبت نہیں ہے اس نماز کے اندر، میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے کوئی حاجت تھی، تجھے کوئی رغبت تھی اس نماز کی، پھر کیوں پڑھی ہے میں نے؟ خدا اس لیے کہ تو نے اس فرض کو میرے اوپر فرض قرار دیا، الہی میں نے نماز پڑھی ہے، لال حاجت من کا الہا ولا رغبت من کا فیہا الا تعظیما، میں نے تیری تعظیم میں اس نماز کو پڑھا۔ میں علی مرتضیٰ کا ایک اتنا سا پیروکار ہوں، میں علی مرتضیٰ کی پیروی کے اندر پروردگار تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے سکھایا کہ اگر جنت بھی نہ ہو، جہنم بھی نہ ہو، تم اور خدا ہو، تو خدا کی شان کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ میرے مولا نے مجھے سکھایا، الہی نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کرتا ہوں؟ وجدتک لأہل للعبادہ، تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو عبادت کے لائق ہے میرے پروردگار، میں نے اس لیے نماز کے بعد کی دعا ہے، میں اس لیے تجھے نماز پڑھتا ہوں خدایا، بس اب میں نے پڑھی ہے، تو نے امر کیا تھا، الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعہا او سجودہا، اے میرے رب اگر میری اس نماز کے اندر کوتاہی رہ گئی ہو، اچھا رکوع نہ کیا ہو، اچھا قیام نہ کیا ہو، اچھا سجدہ نہ کیا ہو، کیا کرنا؟ اسی ناقص نماز کو مجھ سے قبول کر کے مجھ پہ احسان کر دے۔ یہ نماز ہے، یعنی یہ نماز پر انسان کو کہاں لے کے جائے گی؟ تکبر سے بچائے گی۔ پھر انسان اپنی چند رکعت نمازوں کے اوپر ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو نمازی نہیں ہیں، تکبر کی حالت میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جناب سیدہ نے اسی لیے بیان کیا کہ خداوند عالم نے نماز کو فرض قرار دیا تاکہ انسان کو یہ نماز تکبر سے نکال سکے۔ تکبر وہ بنیادی بیماری ہے جس نے 6000 سال کی عبادتوں کے باوجود شیطان کو خدا کی رحمت سے باہر نکال دیا تھا۔ کس چیز نے باہر نکالا؟ تکبر نے۔ وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں تیرے اس خاک سے بنائے ہوئے پتلے سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ خاک سے بنا۔ تکبر تو خدا نے کہا تکبر سوائے میرے کسی کو نہیں جچتا، باہر نکل جا۔ بارہلہ 6000 سال کی عبادت ہے, اور مولا متقیان کے مطابق نہیں معلوم یہ 6000 سال زمینی ہے یا آسمانی, کیا فرق پڑے گا بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. زمینی ہے تو ہر سال 365 دن کا ہے, آسمانی 6000 سال ہیں تو وہاں کا ایک سال زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. کر لیجئے کیلکولیشن کتنی عبادت ہے شیطان کی, فقط ایک لہجے کا تکبر ہے, ایک لہجے کا تکبر ہے. اگر انسان کا تفکر کے ساتھ آئے گا نتیجے میں محبت خدا تک پہنچے گا. عزیزوں بس توجہ کیجئے گا ان نکات کی جانب, محبت خدا ہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. پہلے دن سے آج چوتھا دن آ گیا, اسی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ہم اور آپ خلقی محبت خدا کے لیے, محبت خدا کے ساتھ خلق ہوئے ہیں, محبت خدا کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہمارے دلوں کو خدا نے بنایا ہے اپنا حرم. اگلی حدیث کی طرف آتا ہوں, میں کیسے تفکر کروں, کس چیز میں تفکر کروں, کیا حاصل کروں, یعنی غور کروں اپنے اوپر کہ میرا دل کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے. یہ محرم, یہ کربلا, امام حسین کی یاد, شہداء کربلا کی یاد, یہی پیغام دینے آ رہے ہیں میں بار بار کہ دیکھو یہ حریت والے لوگ تھے. حریت سے کیا مراد ہے کہ ان کے جسم پر کسی کی قید نہیں تھی, نہیں, ان کی روحوں پر کسی کی قید نہیں تھی, آزاد تھے. نتیجے میں کربلا برپا کیے انہوں نے, نتیجے میں امام حسین کا ساتھ دیا شہداء کربلا نے. کیا کرو, تفکر کرو کس چیز کے اندر کہ یہ دل کیا ہے. اس کو امام صادق نے بیان کیا, درود پڑی محمد والے محمد. یہ میرے اور آپ کے لیے گفتگو ہے, توجہ رکھیے گا. القلب حرم اللہ, اس وقت جو مدینۃ العلم کی اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے لیے بات کر رہا ہوں خالی. القلب حرم اللہ, امام نے ارشاد فرمایا دل خدا کا حرم ہے. بیت اللہ الحرام, خانہ کعبہ, مسجد خدا کا حرم. الدل, القلب حرم اللہ, امام نے بیان کیا یہ دل خدا کا حرم ہے, یعنی خدا محرم دل ہے. اللہ, خدا محرم دل ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں میرے دل کا محرم خدا ہے یا نہیں ہے. محرم کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے انسان بغیر کسی حجاب, بغیر کسی رکاوٹ کے جاتا ہے. میں اپنے رب کے سامنے بغیر حجاب کے جاتا ہوں یا دنیاوی غلاظتوں کا حجاب در حجاب میرے اوپر پڑا ہوا ہے؟ میں تو اپنی نماز میں بھی حجاب کے بغیر نہیں جاتا. ایسا ہی ہے, القلب حرم اللہ, یہ دل خدا کا حرم ہے. فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ, پس تم خدا کے حرم میں اس کے غیر کو جگہ مت دو. امام نے ارشاد فرمایا, یعنی تمہارا دل, اب یہاں سے آئیے تھوڑا سا اپنی عظمت کو سمجھے کہ میں اور آپ جس دل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ فقط ایک سنوبری شکل کی ایک شے ہے جو دھڑک رہی ہے, نہیں, امام کہہ رہے ہیں کہ اس دل کی ایک حقیقت ہے. یہ جو سنوبری شکل کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ تو ظاہر ہے جو خون کو رگوں میں پہنچا رہا ہے, خون اس کے اندر آ رہا ہے واپس جا رہا ہے, لیکن حقیقت دل کیا ہے, حقیقت قلب کیا ہے؟ حقیقت قلب عرش سے متعلق ہے. خدا کا مسکن کہاں ہے؟ عرش الہی ہے. تمہارا دل کتنا مضبوط ہے, تمہارا دل کتنا احترام رکھتا ہے کہ خدا جو عرش پر رہتا ہے وہ تمہارے دل میں سما جاتا ہے. حدیث قدسی سن لیجئے, لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی, میں خدا بند عالم نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں. خدا یا پھر کہاں سماتا ہے تو؟ بل وسعت فی قلب عبد المؤمن, فقط ایک جگہ ہے جہاں میں سما سکتا ہوں, وہ ایک مومن انسان کا دل ہے. یعنی حرم خدا ہے, عرش الہی ہے یہ دل. اب آپ, میں اپنے آپ سے سوال کروں گا, فقط آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس دل کو جتنی پاکیزگی خدا نے عطا کی کہ خدا جس کی سمائی نہ آسمان میں نہ زمین میں, وہ خدا میرے دل میں سمانا چاہتا ہے. میں نے اس خدا کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولا یا بند کیا ہوا؟ کل کا تو کل دین اسی محبت کی طرف دعوت ہے اور کچھ بھی نہیں. کہ دیکھو تم خدا کی طرف سے آئے ہو, دیکھو تم خدا کے ہو, دیکھو تمہارے دل میں خدا کی گنجائش ہے. تم اپنے دل کو وسیع کرو خدا کی گنجائش کے مطابق, خدا کو جگہ دو. جب خدا کو جگہ دو گے خود بخود دوسری چیزیں باہر نکل جائیں گی. امام علی دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں, وقلبی بحبک متیما, امام علی کی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں. وقلبی بحبک متیما, دعائے کمیل کے آخری ٹکڑوں میں, خدایا میرے دل کو اپنے دل اپنی محبت سے بھر دے, بھر دے. یعنی یہ گلاس جس کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر, اس کے اندر مثلاً یہ پانی موجود ہے, اس گلاس کے اندر جب پانی لبریز ہو جائے گا, اس کے آخری کنارے تک آ جائے گا, گلاس بھر جائے گا, پانی کے علاوہ کسی اور شے کی گنجائش باقی بچے گی؟ پانی ہے, بھرا ہوا ہے. امام کہہ رہے ہیں خدایا میرے اس مظروف کو اپنی محبت سے بھر دے, جب تیری محبت اس مصروف میں آ جائے گی تیرے غیر کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اللہ صلی علی محمد. اس کا مطلب ہے عزیزو کھولی ان چیزوں کو, اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا دل واقعا وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم اور آپ اس خدائے بے نیاز کو کہ جس کی کوئی حد اور قید نہیں ہے اسے اپنے دل میں سما سکتے ہیں. شاید یہی وہ چیز ہے جس کو روایت نے بیان کیا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر. شاید یہی مطالب ہیں. بہت سادہ ہے دین, دین مشکل نہیں ہے. میری اور آپ کی عظمت بہت ہے, افسوس یہ کہ میں اور آپ اپنی عظمت کو نہیں سمجھ پائے. افسوس یہ کہ آئمہ علیہ السلام جس عظمت کی طرف لانا چاہتے تھے ہم نے آئمہ علیہ السلام سے اس عظمت کو نہیں لیا. برا مانے بغیر میری باتوں کو سنیے گا, ہم نے آئمہ اطہار کو فقط اپنی خواہشات کے حصول کا مرکز قرار دے دیا. ہم علم حضرت عباس پر اگر کبھی گئے ہاتھ رکھ کر دعا مانگی تو فقط اپنی کسی خواہش کے لیے گئے. ہم نے علم عباس پہ ہاتھ رکھ کر کبھی یہ نہیں کہا اے علمدار کربلا جو اطاعت کا جذبہ آپ میں تھا امام حسین کا وہ جذبہ مجھے عطا کیجئے کہ اپنے زمانے کے امام کا ناصر بن سکوں. ہم نے آئمہ علیہ السلام کو فقط خواہشات کا مرکز قرار دے دیا. ہماری آئمہ علیہ السلام سے وابستگی نظر و نیاز کی حد تک رہ گئی, بری نہیں ہے لیکن کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. حقیقت میں آئمہ علیہ السلام خدا نے اس لیے نہیں دیے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی دنیا حاصل کریں, حقیقت میں خدا وند عالم نے آئمہ ہمیں دیے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے آخرت کی منزلوں کو طے کر کے ابرار کے مقام تک پہنچ جائیں. ابرار کا مقام کون سا مقام ہے؟ سورۃ دہر کے اندر بیان کیا گیا کہ خدا وند عالم ابرار کو, یعنی تین حصے پہلے خدا نے بیان کیے ہیں, توجہ سے سنیے ان باتوں کو. خدا وند عالم نے اسی سورہ کے اندر تین مراحل بیان کیے کہ وہاں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے سامنے پانی ہوگا, پیالہ پڑا ہوگا, وہ اس پیالے سے آگے بڑھ کر پانی پیئیں گے. وہ ایک مرحلہ ہے یہ نیک لوگوں کا جنت کے اندر. اگلا مرحلہ ان سے اوپر کے لوگوں کا ہے, وہ کیا مرحلہ ہے کہ ان کے سامنے غلامان آئیں گے, غلام آئیں گے اپنے ہاتھوں میں کاسے لے کر آئیں گے. یعنی اب یہ دوسرا مرحلہ, یہاں خود نہیں اٹھنا, پہلے میں سامنے پڑا ہے پیالہ, جنت ہے, تخت ہے, پانی ہے, نہر بہ رہی ہے, پیالے سے اٹھا کر پیئیں گے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے غلام آئیں گے, ان کے سامنے پیالے پیش کریں گے, جب پیاس ہوگی یہ غلام اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. ابرار کا مرحلہ کیا ہے, تیسرا مرحلہ کیا ہے, جب ان کو پیاس محسوس ہوگی سقاہم ربہم, ان کا پروردگار خود انہیں پلائے گا, خدا پلائے گا. میں تو ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں پاتا ہوں کیا یہ باتیں, لیکن یہ مراحل ہیں, یہ حقیقتیں. میری اور آپ کی عظمت ہے, محبت خدا کا اثر ہے. اس محبت تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا اور اس محبت تک پہنچانے کے لیے امام حسین کا راستہ دیا. چونکہ میں نے کل بیان کیا امام حسین وہ انحصاری نمائندے ہیں خدا کی محبت کے, کہ جس کسی کو بھی محبت خدا چاہیے اسے امام حسین کے راستے سے جانا, کوئی اور راستہ نہیں بچا. بس عزیزو الحرم القلب حرم اللہ, تمہارا دل حرم خدا ہے. فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ, اپنے اس دل میں خدا کے غیر کو جگہ مت دو. جو چاہو خدا کی وجہ سے چاہو, اپنی اولاد سے محبت کرو خدا نے دی ہے, مگر خدا کو مقدم رکھو. اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دو خدا کو مقدم رکھو. جو کام انجام دینا خدا کو مقدم رکھو. جب خدا کو مقدم رکھیں گے خود بخود انسان گناہ سے بچے گا. عزیزوں ابتدائی مرحلہ کیا ہے محبت خدا کے اندر, ابتدائی مرحلہ, اور انتہائی مرحلہ کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ محبت خدا کے اندر گناہ سے پرہیز ہے, گناہ سے دوری ہے, اور اس محبت خدا کی انتہا دنیا سے دوری ہے. دنیا سے دوری, کون سی دوری؟ جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, الدنیا غریبی غیری, اے دنیا جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا. یہ محبت خدا, یہ جملے کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ ہم ان جملوں کو سن کر فضائل کے اندر نعرہ لگاتے ہیں, یہ جملے کچھ حقائق بیان کر رہے ہیں, مجھے آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جو علی نے اگر کہا دنیا غریبی غیری, کیسے ایک انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ دنیا اپنی زینت کے ساتھ آرائش کے ساتھ اس کے سامنے آئے اور انسان اس کا دھوکہ نہ کھائے, انسان دھوکہ نہ کھائے, نہ فقط دھوکہ نہ کھائے, اس کی تحقیر کرے, اس کو حقیر سمجھے, اس کو کہے دنیا غریبی غیری جا علی کے علاوہ کسی اور کو پہلانے کی کوشش کرنا. طلقتک ثلاثہ, علی وہ ہے جس نے تجھ کو تین مرتبہ طلاق دے دی ہے, ایسی طلاق دی ہے جس کے بعد رجوع نہیں کیا جاتا ہے. یعنی تو کسی بھی طرح علی کو نہیں بہکا سکے گی. یہ فقط امام علی تک تو نہیں ہے, کمال ہے امام علی کی ذات, لیکن ان کے نیچے جو افراد ہیں ان کا بھی مرحلہ یہی ہے. میرے اور آپ کا مرحلہ محبت خدا میں گناہ سے دوری سے شروع ہوگا. گناہ سے دوری محبت خدا کا نتیجہ خود بخود گناہ سے دوری کی طرف آئے گا. گناہ سے دوری بڑھتے 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 دنیا سے دوری کی طرف لے جائے گی. اب یہاں پر بھی امام علی کی مثال ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں چیزوں کو, دنیا سے پرہیز, دنیا سے دوری, دنیا داری سے احتراز, اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہم صحراؤں میں چلے جائیں. اگر امام علی صحرا میں چلے گئے تھے تو آپ بھی صحرا میں چلے جائیے. اگر امام علی علیہ السلام پہاڑوں میں چلے گئے تھے دنیا کو طلاق دینے کے بعد, تو آپ بھی پہاڑوں میں جائیے. اگر امام علی علیہ السلام دنیا کے اسیر نہیں ہوئے اور امام نے جنگلوں میں زندگی گزاری, تو میرے اور آپ پر بھی فرض ہے جنگل میں زندگی گزاریں. لیکن علی معاشرے میں ہیں, لوگوں کے درمیان ہیں, لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, معاشرتی مسائل حل کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دنیا غریبی غیر, یہ دنیا میرے کس غیر کو جا کے دھوکہ دینا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے پرہیز سے مراد اس دنیا سے نکلنا نہیں ہے. خوب غور سے سنیے گا جملے کو اگلے. دنیا داری سے پرہیز دنیا سے نکل کر کسی گوشے میں جانا نہیں ہے, بلکہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر خدا کی محبت اس کے اندر لے کر آنا ہے. بس اتنا سا کام ہے, کل کی کل زندگی یہی ہے عزیز, اس کے علاوہ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. خدا نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے, خدا نے اسی محبت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تمہارا دل القلب حرم اللہ, تمہارا دل خدا کا حرم ہے. فلا تسکن فیہ غیر اللہ, خدا کے حرم میں اس کے علاوہ کسی کو جگہ مت دو. اب اگر ان مراحل تک پہنچے تو یقیناً اپنے اوپر ہمیں افسردگی ہوگی, افسوس ہوگا کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں, آئمہ نے کیا راستہ دیا, کتنی پرواز دی. آپ دیکھیے اپنی پرواز کو سمجھیے. میرے موضوع محبت خدا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء جہلہ, ایک انسان کی نادانی کے لیے, اگنورنس کے لیے اتنا کافی ہے, اللہ یعرف قدرہ, کہ وہ اپنی قدر کو نہ جانتا ہو, اپنی معرفت نہ رکھتا ہو. یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. آپ ایک بچے سے بھی پوچھیں بیٹا نام کیا ہے, بتا دے گا فوراً. آپ پوچھیں بابا کا نام کیا ہے, بتا دے گا فوراً. گھر کا ماحول اچھا ہے تو دادا کا نام بھی بتا دے گا. گھر کے اندر اگر ادب احترام ہے تو پر دادا کا نام بھی بتا دے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چونکہ ایک اچھے گھر کی تربیت یہ ہے کہ فقط اپنا نام باپ نہیں بتائے گا, اپنے اجداد کا نام بھی بتائے گا. بیٹا یاد رکھنا ہم کن کی اولاد ہے, ٹھیک, یہ تربیت کا ماحول ہے. بہرحال امام نے کہا کہ ایک انسان کی نادانی کے لیے اتنا کافی, خود کو نہ جانتا ہو, خود کو نہ پہچانتا ہو. کون ہے جو خود کو نہیں جانتا؟ اس کا مطلب ہے امام بتا رہے ہیں کہ ایک تمہارا ظاہر ہے, ایک تمہارا باطن ہے. تم اپنے باطن کو نہ پہچان سکو تو نادان ہو. بے شک تمہارے ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو, بے شک تم نے کہیں سے بھی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہو, بے شک تمہارے عہدے کے ساتھ تمہارے وزٹنگ کارڈ کے اوپر کچھ بھی لکھا ہو, ڈائریکٹر لکھا ہو, وائس پریزیڈنٹ لکھا ہو, پریزیڈنٹ لکھا ہو, کچھ بھی ہو, سب کچھ جان گئے, اپنے آپ کو نہیں جانے, اپنے آپ سے انجان ہو, جاہل ہو. سند کون دے رہا ہے؟ باب علم دے رہا ہے, جس کو حق ہے یہ بتائے کون عالم ہے کون جاہل ہے. سند باب علم دے رہا ہے. کفا بالمرء جہلہ, ایک انسان کی جہالت, اگنورنس, ناراضی کے لیے اتنا کافی, اللہ یعرف قدرہ, اپنے آپ کو نہ پہچانے. میں کیا پہچان ہوا ہے میرے مولا, کیا پہچان ہوں, کیا پہچان مولا چاہتے ہیں؟ حقیقت کو پہچانو اپنی. خلقتم للبقاء لا للفنا, تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو, فنا کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو. تو جب بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو تو سوچو کہ تم نے کہاں منتقل ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں جانا ہے. رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو درجات ہیں وہ اس دنیا سے لے کر جانا ہے, تمہاری مرضی. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, تمہاری مرضی ہے. خدا نے تمہیں راستہ دے دیا, خدا نے تمہیں آئمہ دے دیے, خدا نے تمہیں ہدایت دکھا دی, تمہاری مرضی ہے. تم جنت کی فقط سہولت یہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جنت میں نہریں مل جائیں, جنت میں حوریں مل جائیں, جنت میں درخت مل جائے, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے کوشش کر لو. اگر سمجھدار ہو, سلمان والے ایمان پر آئے ہو, تو اس جنت پر راضی مت ہونا جس میں تمہیں علی کی زیارت متواتر نصیب نہ ہو. میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, روایات ہیں. جنت کے اندر بھی ہر انسان کو ہمیشہ آئمہ کی زیارت نصیب ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مراتب ہیں عزیزوں. خدا عادل ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے دن بیان کیا تھا, خدا نے شیطان کو شیطان ہونے کے باوجود, وکانا من الکافرین کے باوجود کہ کافروں میں سے تھا, شیطان کو جب اس نے اس حد تک کی محنت کی تو خدا نے اس شیطان کو کہاں محشور کیا؟ فرشتوں کے ساتھ کیا. عدل کا تقاضا ہے, عدل کا تقاضا ہے کہ جس مرحلے کی مالک اشتر نے کوشش کی ہے خدا مالک اشتر کو وہ مقام دے گا. وہ شیعہ تو میں بھی ہوں, شیعہ مالک اشتر بھی ہیں, شیعہ میں بھی ہوں, شیعہ سلمان بھی ہیں, لیکن میں اور آپ اپنی عقل سے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آیا سلمان اور مالک اشتر کا درجہ وہی ہونا چاہیے جو میرا ہے؟ نہیں, جواب آئے گا نہیں, انصاف نہیں ہے. مالک اشتر ایک عجیب شخصیت ہیں, ایک عظیم ہے, محنت ہے, وہ مجھے خدا نے راستہ دیا, تمہاری مرضی کون سی جنت چاہیے. وہ جنت جہاں حسین علیہ السلام کی غلامی تمہیں نصیب آئے, تم حسین کے ساتھ ساتھ ہو, وہ جنت چاہیے یا فقط وہ جنت چاہیے جہاں تمہیں میوے مل جائیں گے؟ کم نہیں ہے, وہ بھی ہر کسی کو نہیں نصیب ہوگی, لیکن جب جا رہے ہو تو اس سے بہتر کی آرزو کرو. قرآن کی آیت ہے کہ یوم تتلع علی الافئدہ, قیامت کے دن انسانوں کے دلوں سے حسرت کی آگ نکلے گی. تتلع علی الافئدہ حسرت کی آگ نہیں ہے, تتلع علی الافئدہ انسان کے دل سے آگ اٹھے گی, آگ نکلے گی. مرحوم آغا جعفر صاحب خدا ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے, اس آیت کے ذیل میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یوم تتلع علی الافئدہ کہ قیامت کے دن انسان کے دل سے آگ اٹھے گی. کہتے ہیں یہ دل سے کون سی آگ نکلتی ہے؟ آگ تو لکڑی سے نکلتی ہے, آگ تو کاغذ میں ہوتی ہے, آگ تو کپڑے میں ہوتی ہے, دل سے کون سی آگ نکلتی ہے؟ اس کی تفسیر میں انہوں نے ارشاد فرمایا دل سے جو آگ نکلتی ہے وہ حسرت کی آگ ہوتی ہے. جب انسان حسرت کرتا ہے کسی چیز پر اس کو کہا جاتا ہے یہ آگ ہے, یعنی ایک تپش ہے جو انسان کو اندر سے اب کڑھاتی ہے, جلاتی ہے. یہ کڑھن کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ جہاں انسان کو موقع ملا ہو, چیز میسر آئی ہو, اس نے اس سے استفادہ نہ کیا ہو. اب چیز سامنے آئی, قرآن میں سورہ مومنون کی آیت ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جائے گا, جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا اور انسان جا رہا ہوگا اور اس دنیا میں عالم برزخ میں جا کر دیکھے گا آئمہ علیہ السلام کی عظمت کو پہچانے گا, آرزو کرے گا خدا سے, کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے دنیا میں پلٹا دے, رب ارجعونی مجھے واپس پلٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جا کر میں وہ نیک اعمال انجام دوں گا جو میں نے چھوڑ دیے تھے. توجہ سے سنیے گا اس آیت کو, وہ نیک اعمال انجام دوں گا جنہیں چھوڑ دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ یعنی تو نے موقع دیا تھا, میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا, چھوڑ کے آیا ہوں. خدا ایسے یہ نہیں کہے گا کہ تو مجھے نئے چیز سکھائے گا میں کروں گا, نہیں, تو نے مجھے دیا تھا, موقع دیا تھا, میں نے نہیں کیا عمل, اب میں ان کاموں کی عظمت کو دیکھ رہا ہوں پروردگار, ایک مرتبہ جانے کا موقع دے دے. خدا کہے گا کلا, یہ نہیں ہونے والا, یہ نہیں ہوگا. پہلے تمہیں عقل دی تھی, تمہیں سکھایا تھا, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سخت سخت ڈوز بھی بازو ضروری ہوتی ہے. تم دوسروں کے سامنے افتخار کرتے تھے کہ علی مرتضیٰ جیسا امام تمہارے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. افتخار کی بات ہے, نعرہ لگانے کی بات ہے, جوش میں آنے کی بات ہے, لیکن یہ بھی تو انصاف سے بتاؤ کہ کبھی اس علی مرتضیٰ کی نہج البلاغہ کو خود بھی اٹھا کر دیکھا تھا؟ افتخار کس بات پہ تھا کہ تم محروم علی سے؟ وہ علی میں کیا چیزیں تھیں ایسی جس کی وجہ سے محرومیت بڑی چیز ہے؟ علی کی تعلیم ہے, علی علیہ السلام کی ولایت ہے, علی علیہ السلام کا راستہ ہے. اگر وہ شخص علی علیہ السلام کے راستے سے محروم رہا تو بڑا محروم تو میں ہوں کہ اس تک تو پہنچی نہیں چیز, مجھ تک تو پہنچ گئی, میں نے کوشش نہیں کی. بڑا محروم کون ہے عزیزوں؟ دو انسان ہیں بھوکے, ان دونوں بھوکوں کے انسانوں کے سامنے ایک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, بھوکا ہے, ایک کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, آمادہ غذائیں رکھی ہوئی ہیں, چنی ہوئی ہیں, طرح طرح کے میوے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ شخص دسترخوان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے خدا یا بھوکا ہوں, کچھ عطا کر دے. خدا بند عالم اس کو کیا جواب دے گا؟ وہ جو دوسرا شخص ہے جس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, خدا کہے گا ہاں مجھے پتا ہے تو بھوکا ہے, تیرے پاس نہیں ہے. لیکن جس کے سامنے دسترخوان پڑا, خدا کہے گا کیسی بات کر رہا ہے, تیرے سامنے دسترخوان پڑا ہے, ہاتھ بڑھا, اپنی پسند کا میوہ اٹھا, کھا لے, تیری بھوک ختم ہو جائے گی. عزیزو ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے خدا نے یہ دسترخوان آمادہ کیا ہے, کہیں امام سجاد کی دعاؤں کا دسترخوان بچھایا ہے, کہیں امام علی علیہ السلام کے خطبات کا دسترخوان بچھایا ہے, کہیں آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کا دسترخوان بچھایا ہے. آؤ اپنے ذوق کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق اس دسترخوان الہی سے اٹھاتے رہو, اپنے ظرفوں کو کمال کی طرف پہنچاتے رہو. لیکن اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ حسرت. پھر وہ جب وہاں پہنچ کر دیکھوں گا کہ میں تو علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ دنیا میں یہاں پہنچ سکتا تھا، خدایا کیوں نہیں پہنچا؟ خدا کہے گا اب تو معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے علی کا چاہنے والا ہے، اس کے راستے پر آج جنت تو دے دوں گا، لیکن اسی جنت میں تجھے حسرت ہو جائے گی۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بعض اوقات انسان جب بڑی نعمت کی طرف توجہ رکھتا ہے تو جو موجود نعمتیں ہوتی ہیں اس کے لیے حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال حضرت یعقوب کی مثال ہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہے، فقط جانتے ہیں اوجھل ہے، زندہ ہے، آئے گا۔ 11 بیٹوں کی نعمت موجود ہے، لیکن یوسف کی نعمت کچھ اور ہے، یوسف کی بات کچھ اور ہے، یوسف صاحب ولایت ہیں۔ لہذا حضرت یعقوب ان 11 نعمتوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یوسف کی نعمت کی محرومی کی حسرت میں جل رہے ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئیں یوسف کی، نور چلا گیا یعقوب کی آنکھوں سے۔ توجہ کیجیے گا، ان مطالب کو سمجھیے، اس کا مطلب ہے کہ نعمتیں ہیں لیکن انسان محرومیت محسوس کر رہا ہے اپنے اندر۔ عزیز، ہماری اس دنیا کے اندر ہر نعمت ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، عزت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، صاحب گھر ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، لیکن اسی چیز کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نہیں ہے، جس کو دعائے ندوہ میں سکھایا گیا کہ اس نعمت کو محسوس تو کرو۔ کون سا جملہ ہے؟ عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترا، اے میرے مولا، اے زمانے کے امام، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ عزیز علیہ کا ترجمہ مشکل ہے، ناگوار ہے، ناپسند ہے، سارے ترجمے اس کے، میرے لیے بڑا مشکل ہے ان ار الخلق ولا ترا، کہ میں سب کچھ دیکھ پا رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ پا رہا۔ عزیز علیہ، عزیز کا کیا مطلب ہے؟ ناگوار ہے، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ اس کو جناب یعقوب کی مثال میں دوبارہ رکھیے گا سامنے، یعقوب کے سامنے 11 بیٹے، یعقوب کو زندگی کا لطف نہیں آ رہا، کیونکہ یوسف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بھی یوسف زہرا نہیں ہے، زندگی میں لطف نہیں ہونا چاہیے، تڑپ کے خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا یا ٹھیک ہے تو عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، لیکن جس کے صدقے میں دے رہا ہے اس کو بھی دے دے۔ اب یہ محبت ہے، یعنی محبت خدا ہوگی تو یہاں تک پہنچے گا انسان۔ بس خدا بند عالم، یہ دل خدا کا حرم ہے، اس حرم میں خدا کے علاوہ کسی اوپر کا آباد نہ کرو۔ اگر اپنی کوتاہی کا احساس ہو تو کیا کرے انسان، خدا کی بار کا مرے، خدا یا محبت دے اپنی، خدا یہ جس محبت کے لیے خلق کی ہے، ٹھیک ہے ہمارے اندر ظرفیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم تجھے پا سکیں اس طرح سے، چونکہ تیرا خریدار خدا ہے۔ تیرا خریدار کون ہے؟ شیخ رجب علی خیات کی ایک بات ذہن میں آئی، شیخ رجب علی ایک عرفا میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا دل خدا کے لیے ذرا کڑتا ہے، دلم برائے خدا می سوزت، فارسی میں دلم برائے خدا می سوزت، میرا دل خدا کے لیے کڑتا ہے۔ کیوں کڑتا ہے؟ خدا خریدار نہ دارت، کیونکہ خدا کا کوئی خریدار نہیں ہے، خدا کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ میں اس کو کہوں گا، میں کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا کا خریدار نہ ہے، مسئلہ یہ کہ خدا کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی خرید نہیں سکتا، خدا کا خریدار ہر کوئی ہو نہیں سکتا۔ خدا کا خریدار ہونے کے لیے حسین ابن علی جیسا ظرف پیدا کرنا، خدا خدا ہے، کائنات کا مالک ہے، عظمت والا ہے، جل جلالہ ہی ہے، اس کو خریدنا آسان تھوڑی ہے، اس کے خریدنے کے لیے حسین جیسا حوصلہ چاہیے۔ اب حسین علیہ السلام نے ہم سب کے اندر ہماری ظرفیتوں کے مطابق یہ قیمت رکھی ہے کہ تم بھی آؤ، خدا کے خریداروں کی صف میں کھڑے تو ہو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کی نیلامی ہو رہی تھی بازار میں، تو ایک نادار شخص بھی کھڑا ہوا تھا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوا تھا، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا تجھے معلوم ہے اتنا خوبصورت غلام، حضرت یوسف کا حسن تھا، عام انسان کو قیمت ہوتی تھی، یوسف ہے، حسن ہے، چاند سا چہرہ ہے، بڑے بڑے خریدار آئے ہوئے اس غلام کو خریدنے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے شان بنے گی کہ اچھا یہ اتنا خوبصورت بچہ تمہارا غلام ہے، حسن کا ایک معیار ہے حضرت یوسف، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے کھڑے ہوئے وہاں پہ، پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے بھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے پوچھا تو کیسے جرات کر رہا ہے آنے کی، بڑے بڑے خریدار ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ خرید کے لے جائیں گے یوسف کو، تو کیا خرید سکتا ہے یوسف کو، تیرے پاس ہے کیا؟ کہا مجھے بھی معلوم ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتا، پھر کیوں کھڑا ہے؟ کہا فقط چاہتا تھا میرا نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے، فقط یہ چاہتا تھا، میرا نام یوسف کے خریداروں میں ہے, مجھے بھی شمار کر لیا جائے کہ اس نے بھی کم سے کم یوسف کو خریدنے کی ہمت دکھائی تھی. مال نہیں تھا, نہیں خرید سکتا تھا, ہمت دکھائی تھی. امام حسین بھی چاہتے ہیں دیکھو آؤ خدا کے خریداروں کی فہرست میں تو آ جاؤ, خدا کے خریداروں کی فہرست میں تو آ جاؤ, رکھو تو اس فہرست میں اپنے آپ کو, رکھو گے تو خدا وند عالم خود اتنا مہربان ہے کہ خدا تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دے گا. من کان للہ, آخری حدیث, من کان للہ اللہ له, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا کی آپ بخل نہیں ہے عزیزو, یہ مطالب نہیں سمجھ آتے بعض دفعہ میں, یہ عرفانی نکات ہیں بہت سارے لیکن حقیقت سے متعلق ہے. من کان للہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ له, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, تو پھر جس کا اللہ ہو جائے اس کے اوپر رونے والوں کے اوپر وہ اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. تو اللہ اس کا ہو گیا, جب اللہ اس کا ہو گیا تو اللہ کی ہر شے اس کی ہو گئی, پھر اللہ کل کا کل آیا ہے. امام حسین کا اللہ ہو گیا کیونکہ امام حسین اللہ کے ہو گئے, اللہ امام حسین کا ہو گیا. نتیجے میں کیا ہوا, امام خدا کی جنت, خدا کی نعمتیں, سب کچھ حسین کے اختیار ہے. یہ خدا کے اختیار سے ہٹ کر نہیں ہے یہ بحث, کو یہ گمان نہ کرے کہ خدا کا اختیار ختم کر کے ہم امام حسین کو اختیار دے رہے ہیں. نہیں, اللہ امام حسین اللہ کے ہو گئے, حدیث ہے خود, جب امام حسین اللہ کے ہو گئے تو اللہ امام حسین کا ہو گیا. اب جو کچھ اللہ کا ہے وہ امام حسین کا ہے, امام حسین کا ہے. بس عزیزوں, امام حسین وہ ہستی کہ جنہوں نے یہ محبت کا دروازہ ہمارے آپ کے لیے کھولا, محبت کے اس راستے کو ہمارے سامنے رکھا, ہمیں پہچانوانے کی کوشش کی کہ دیکھو مت الجھو دنیا کی اس غلاظت بھری زندگی کے اندر, حسین سے خدا نے تمہیں جوڑا ہے. تم ہر زیارت کے اندر ایک جملہ پڑھتے ہو, تمہیں پرواز دی ہے ان زیارت کے جملوں نے, سوچ کر ادا کرو تو تم کہاں پہنچو گے. قلبی لقلبکم سلم, اے ابا عبداللہ الحسین, میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھا چکا ہے. اللہ اکبر, کہاں قلب حسین کہاں میں, لیکن ہمیں کہا زیارت میں پڑھو اس جملے کو, قلبی لقلبکم سلم, یعنی اے حسین خدا نے مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے, میں اتنا عظیم ہوں خدا کی بارگاہ میں, خدا نے آپ جیسے عظیم انسان کے ساتھ مجھے جوڑا ہے. یہاں تک پہنچ سکتا ہے انسان عزیزوں, بس انہی جڑے ہوئے لوگوں میں ایک انتہائی جو حسین کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیت ہے کہ جہاں حسین سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے موت سے کم نہیں ہے, وہ جناب زینب کی شخصیت ہے, جڑی ہوئی شخصیت. امام حسین سے جدائی کا تصور جناب زینب کے لیے محال ہے. اسی لیے جب رشتہ آیا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کا, مولا علی نے آ کر جناب زینب سے کہا, زینب عبداللہ جعفر تیار کا رشتہ آیا ہے. جناب زینب نے کہا, بابا آپ ولی ہیں میرے, آپ سرپرست ہیں میرے, جو آپ مصلحت سمجھیں, جہاں آپ بہتر سمجھیں میں تیار ہوں. امام علی نے تعریف کی عبداللہ کی, اچھا انسان ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, جو تعریفیں کرتا ہے باپ اپنی بیٹی کے سامنے, بیان کیا جناب عبداللہ کے بارے میں, جعفر تیار کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے کہ جس کو خدا نے جنت میں پر عطا کی ہے, خصوصیات بیان کی. جناب زینب نے کہا, بابا میں راضی ہوں, آپ راضی ہیں؟ میں راضی ہوں. اللہ اکبر. جب امام علی نے دیکھا بیٹی راضی ہے, کہا ٹھیک ہے بیٹا, میں بات پکی کرتا ہوں, شادی کا اہتمام. اب جناب زینب نے کہا, بابا فقط ایک شرط ہے. کیا شرط ہے میری بیٹی؟ کہا, بابا شادی میں عبداللہ سے کروں گی, آپ راضی ہیں؟ میں راضی ہوں, لیکن بابا فقط اس نکاح میں ایک شرط رکھ دیجیے گا. کیا شرط رکھوں میری بیٹی؟ جناب زینب سے امام علی پوچھتے ہیں, بابا عبداللہ سے ایک شرط رکھوا دیجیے گا نکاح میں, کہ عبداللہ زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی, لہذا عبداللہ سے فقط یہ شرط رکھوائی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ بھی شرط کرے کہ مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرے. زینب کو حسین سے دوری برداشت نہیں ہے. عزیزہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ نکاح ہوا, شادی ہو گئی, جناب زینب اپنے گھر سے لی گئی, تین دن بعد امام علی علیہ السلام نے جناب فضہ کو بھیجا جناب زینب کے گھر کہ جاؤ میری بیٹی کی خبر لاؤ. باپ بھیجتا ہے, ماں بھیجتے ہیں کہ بیٹی کس حال میں, نئے گھر میں گئی ہے, خوش ہوگی, خوشحال ہوگی. جناب فضہ جاتی ہیں, یا ام ایمن, ظاہر ام ایمن جاتی ہیں, اور جانے کے بعد آ کر امام علی کو خبر دیتی ہیں. دیکھتی ہیں ام ایمن کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا عجیب سا ہے. مولا پوچھتے ہیں کیا ہوا, میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ کہا ہاں عبداللہ سے تو راضی ہے لیکن اس کی کیفیت عجیب سی تھی. کہا کیا کیفیت عجیب سی تھی؟ کہا میں اس سے ملی ہوں تو اس نے مجھ سے پہلی بات ہی یہ کی ہے ام ایمن تین دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا. اپنے وقت کے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں, مگر حسین کے بغیر نہیں رہ پا رہی زینب. بس سوچئے جب حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا, جناب زینب نے عبداللہ کے سامنے آ کے سر جھکایا, عبداللہ تم میرے ولی ہو, تم میرے آقا ہو, تم میرے سرپرست ہو, مگر عبداللہ یاد ہے نا نکاح کے وقت ایک شرط رکھی تھی زینب نے. ہاں مجھے یاد ہے زینب, مجھے یاد ہے. بس عبداللہ نے جانے کی اجازت دی, جناب زینب بھی امام حسین کے ساتھ چلی. عبداللہ نے اپنے بچوں کو ہمراہ کیا, اے زینب اپنے ساتھ میرے اونو محمد کو لے جاؤ, ایک بیٹا حسین بھی میری جانب سے قربان کرنا, ایک بیٹا اپنی جانب سے. عزیز و امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جناب زینب چلی ہیں, سفر طے ہوا, عصر عاشور آ گئی, ایک ایک کر کے اصحاب قربان ہو گئے. وہ وقت آ گیا کہ اب بات بنی ہاشم کے اوپر آ گئی, اور وہ وقت بھی آیا کہ عبداللہ اس کے بیٹے اون و محمد امام حسین کی جانب روانہ ہونے جاتے ہیں. جناب زینب نے رات بھر خیمے میں بٹھا کے سمجھایا تھا, زلفوں کو سلجھایا تھا, زلفوں کو سلجھاتے ہوئے بتاتی جاتی تھی, بیٹا کل تمہارے ماموں پہ بڑا شدید وقت ہے, بیٹا یہ امام وقت ہے, بیٹا دیکھو اس کے سامنے زینب کی لاج رکھ لینا, بیٹا ایسا نہ ہو زینب کو تمہارے ماموں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. بس بچے بھی یقیناً کہتے ہوں گے مادر گرامی فقط اجازت آپ دلوا دیجئے گا, میدان جنگ میں جائیں گے, دشمنوں کو یاد دلا دیں گے, ہماری رگوں میں علی کا خون ہے, ہم علی کے نواسے ہیں, ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں. بس عزیز مرحلہ آ گیا, بچے اجازت لے کر نکلے میدان میں جانے کے لیے, جا کر جس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے, جعفر تیار کا رگوں میں خون ہے, علی مرتضیٰ کے دلاور شیر ہے, حملہ کرتے جاتے ہیں, دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. عزیز جب تک دونوں بھائی ساتھ رہتے ہیں کسی کا ہمت نہیں آگے سے آ کر ان کے اوپر وار کر سکے. ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں, ہاشمی خون کے وارث ہیں, اگر انہیں مارنا چاہتے ہو انہیں آپس میں جدا کرو, بیچ میں جدائی ڈالو, الگ الگ کرو. بس عزیز و لشکر بیچ میں آتا ہے, ایک بھائی ایک طرف, دوسرا بھائی دوسری طرف ہو جاتا ہے, لڑتے ہیں. آخرکار وہ وقت بھی آ گیا, اللہ پیاس کی شدت ہے, لڑتے لڑتے آواز میدان سے گونجی, السلام علیک یا مولا, اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول کیجئے. بس عزیز وہ مرحلہ بھی آیا, بچوں کے سرحد امام حسین پہنچے, دیکھا بچوں نے دم توڑ دیا, اب میرا مولا خیموں کی طرف لے کر چل رہا ہے, نگاہوں میں زینب ہے, زینب کی محبتیں ہیں, زینب کی قربانی لیے میرا مولا چلا ہے خیموں میں. اب تک کا دستور تھا جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان آیا, زینب نے آگے بڑھ کے جنازہ تحویل میں لیا. اب جو اپنے بچوں کی باری آئی, حسین خیمے پر کھڑے ہیں, زینب نظر نہیں آ رہی. ارے زینب کہاں ہے؟ بچے آئے ہیں, خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا زینب سجدے میں ہے. بار الہ تیرا شکریہ, تو نے زہرا کے سامنے میری لاج رکھ لی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك, اللهم لعنهم جميعا. ماتم حسين.